الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال لا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلقا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم. پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، گزشتہ ہفتے سے آپ لوگ باب الکرم والجود والانفاق فی وجوہ الخیر ثقۃ باللہ تبارک و تعالی، یہ باب آپ سن رہی ہو اللہ جل شانہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سخاوت کرنا اور نیک کام میں مال خرچ کرنا، یہی بات آج بھی آگے چل رہے ہیں. حدیث کو بیان پڑی گئی آپ کے سامنے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرنا اور سخاوت کرنا. حدیث میں آتا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال نیک آدمی کے لیے مددگار ہے. اچھا مال اچھے راستے میں خرچ کرنا یہ نیک آدمی کے لیے بہت زیادہ مددگار ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، سخاوت بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ کسی کو سخاوت والی صفت دے دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صفت دے دیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں، بیہقی شریف کی ایک حدیث، بیہقی حدیث کی کتاب ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کے ابدال، میری امت کے ابدال کا معنی نیک لوگ، میری امت کے نیک لوگ زیادہ نماز اور روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی فرض نماز تو ہے ہی اپنی جگہ، زیادہ جو نماز پڑھتے ہیں اشراق اور چاس، بہت اچھی چیز ہے پڑھنی چاہیے، تہجد پر بھی بہت ثواب ہے، اسی طرح اشراق اور چاس پر بھی بہت ثواب ہے، اوابین بھی بہت ثواب ہے، نفلی روزے ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، اسی طرح بڑے دن کے روزے ہیں، تو فرض روزے اور نماز کے علاوہ فرمایا نماز روزے کی وجہ سے اتنے نہیں جو نفل ہے، بلکہ 2 صفت کو اللہ بیان فرماتے ہیں جس کی وجہ سے میری امت کے نیک لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے. وہ کون سی 2 صفت ہے جو انسان کے اندر میں پائی جائے، وہ 2 صفت کون سی ہے؟ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، وہ 2 صفت ضرور یاد رکھیں جس کی وجہ سے کثرت سے لوگ جنت میں جائیں گے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک تو تمہارا دل بالکل صاف ہو، دل میں کسی کی بھی، کسی کا حسد، بغض، کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں غیبت اور کسی کے بارے میں برائی دل میں نہ ہو، تمہارا دل بالکل صاف ہو، دل کی صفائی ہو. جیسے میں نے پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ابھی ایک صحابی آئیں گے، دیکھنا ہو جنتی کو دیکھ لو، یہ جنتی صحابی ہے. دوسرے دن آئے تو وہی بات اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمائی کہ جنتی صحابی کو دیکھنا ہو تو ابھی دیکھ لینا، ابھی مجمع میں آئیں گے، تو وہی صحابی آئے دوسرے دن. تیسرے دن پھر فرمایا کہ اگر جنتی صحابی کو دنیا میں دیکھنا ہو تو دیکھ لینا، ابھی آ رہے ہیں. تینوں دن یہی ایک صحابی وضو کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، دوسرے صحابی ان کے گھر پوری ایک رات رہے. دیکھا پہلی رات دوسری رات کوئی تہجد نہیں، کوئی لمبی لمبی عبادت نہیں، سو عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے تو فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئے فرض نماز کے لیے. تو دوسرے صحابی عبداللہ نے فرمایا، کیا بات ہے، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ تم میں سب سے زیادہ ہو، تہجد تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تم تو نہیں پڑھتے ہیں، دوسری عبادت ہم کرتے ہیں، تم صرف فرض پڑھ کر سو گئے، فرض کے لیے اٹھ گئے. تو کہا، میرا وہی عمل ہے جو تمہارا عمل ہے، کوئی ایکسٹرا میں عمل کرتا نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں رات میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو میرا دل بالکل خالی ہوتا ہے، میرے دل میں کسی کی نفرت، کسی کی برائی، کسی کی بدگمانی، کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہوتی ہے، کوئی بدگمانی نہیں ہوتی ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے ان سے، میرا دل اپنا صاف رکھتا ہوں. اللہ اکبر. اسی وجہ سے تین دن مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحابی جنتی ہے، اس کو دیکھنا ہو دیکھ لو، اس کو دیکھنا ہو دیکھ لو، ان کو دیکھنا ہو دیکھ لو. اللہ کے حبیب کا یہی فرمان ہے، فرمایا میری امت کے ابدال، میری امت کے نیک لوگ زیادہ نماز اور روزے کے نفلی نمازوں کی وجہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ دو صفت کی وجہ سے زیادہ جائیں گے. وہ کون ہے؟ دل صاف ہو اس کا، دل میں کسی قسم کی کدورت برائی کچھ نہ ہو. نمبر دو، اس میں سخاوت کی صفت ہو. کون سی صفت ہو؟ سخاوت، جنریسٹی، اسپینڈنگ ان پاتھ آف اللہ، اس کی صفت ہو. جیسے میں نے کھل کر آپ کے سامنے لاسٹ ویک بھی بیان کیا تھا، اس ویک ہم آگے چلتے ہیں کہ جس کے اندر میں یہ صفت دو پائی جائے گی وہ جلد جنت میں جائے گا. بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، شو آف کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں وہ عرش کے سائے میں بیٹھیں گے، اس حال میں کہ لوگ حساب کتاب دیتے ہوں گے اور یہ عرش کے سائے میں بیٹھ کر آرام مزے کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث سنائی میں نے آپ کے سامنے. وہ سات آدمی ہیں جو عرش کے سائے میں بیٹھیں گے، اس میں سے ایک آدمی یہ بھی ہے کہ دانے ہاتھ سے دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلا. یہ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ، یہ آپ کے سامنے جو میں نے بات پڑھا یہی ہے نا، کہ بھروسہ اللہ پر کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں سخاوت کرنا ہے، نیک کام میں خرچ کرنا ہے. ابن عباس کی روایت سن لو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بندہ سخاوت کی صفت کی وجہ سے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرے اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے راستے میں دے گا میں ضرور اس کو اس کا بدلہ دوں گا. یہ اللہ کی بات قرآن میں ہے، وما انفقتم من شیء فهو يخلفه. شیء، اگر تم ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی تم خرچ کرو گے تو فوراً یخلفه، میں واپس تمہیں اس کا بدلہ دے دوں گا. اور اللہ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ جب اللہ قرآن میں کہہ دے تو کیا وہ جھوٹا ہے؟ ارے نبی کہتا تو اللہ کی بات سچی ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے. مان تم من شعین کو وہ یخلف، تو اب ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ پر گمان کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے یہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ ضرور مجھے دے گا. یہ صفت سخاوت کی علامت ہے. اور بخیل کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر بخیل بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے اللہ کے وعدے کو جھوٹا سمجھتا ہے کہ میرا اللہ دینے کے بعد میرا وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ تعالی اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے بخل کی وجہ سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی نعمت ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں اے انسانوں تمہارا سردار کون ہے؟ دنیا میں تمہارا سردار کون ہے پتا نہیں؟ فرماتے ہیں تمہارا سردار دنیا میں سخی لوگ ہیں اور قیامت کے دن لوگوں کے سردار متقی لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ہے. اسی لیے میں نے گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں, میں بیمار تھا تو نے میری خبر نہیں لی. سوال ہوتا ہے کہاں بندہ اور کہاں اللہ, کہ اس کو کھلاتا تو مجھے کھلاتا, اس کو پلاتا تو اللہ کو, کہاں اللہ اور کہاں بندہ. محدثین فرماتے ہیں اور حکما فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کی ویلیو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کا درجہ کتنا بڑا ہے, تمہارا مال کا درجہ کچھ بھی نہیں ہے انسان کے سامنے. اگر انسان بھوکا ہے تیرے مال میں سے اس کو کھلایا تو اگر یہ بھوکے کو کھلائیں گے تو گویا تو نے اللہ کو کھلایا, تو نے پیاسے کو پلایا تو نے اللہ کو پلایا, مکان نہیں مکان بنا دیا تو نے اللہ کا مکان بنا دیا. ارے یہ آدمی بیمار ہے اس کی دوا کی انتظام کر دیا یا اس کی خبر گیری کر لی تو نے اللہ کو پا لیا. معلوم ہوتا ہے انسان تیرا درجہ بہت بڑا ہے. ابن ماجہ کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا, ایک راؤنڈ لگایا, دو راؤنڈ, تیسرا راؤنڈ, کھڑے ہو گئے کعبہ کے سامنے, اے کعبہ تیرا درجہ بہت بڑا ہے, تو بہت عزت والا ہے, تو اللہ کا گھر ہے, تو ایسا گھر ہے کہ ساری دنیا کے گنہگار تیرے پاس آتے ہیں, تجھے دیکھتے ہی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اتنا بڑا تیرا درجہ ہے. پھر آپ نے طواف شروع کر دیا, ایک چوتھا پھر پانچواں, پھر کھڑے ہو گئے. فرمایا کعبہ میں جانتا ہوں تیرا درجہ بہت بڑا ہے, تیری عزت بڑی ہے, تجھ پر رحمتیں اترتی ہے, تیری اس طریقے سے فضائل بیان کر کے کہا, لیکن کعبہ سن تجھ سے بھی بڑھ کر کسی کا درجہ ہے وہ انسان ہے, تجھ سے بھی بڑھ کر انسان کا درجہ ہے. معلوم ہوتا ہے انسان کا درجہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. اب جب کسی انسان کو اس طریقے سے کھلائے پلائے تو اس نے گویا اللہ کو کھلایا اللہ کو پلایا, سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے نا, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان کے درجے کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک بانڈی تھی, یہ شہر بن حوشب اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی اور محقق گزرے ہیں, محدث گزرے ہیں, شہر بن حوشب ولی اور اللہ گزرے ہیں. انہوں نے کہا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ایک بانڈی تھی کام کر رہی تھی باہر, اس زمانے میں بانڈیا تو پانی لاتی تھی, گھر صاف کرتی تھی, گھر سے باہر آگے جیسے کام والے کام کرتے ہیں دکانوں میں ہر جگہ, بس وہ کچھ صاف کر رہی تھی. ایک سائل آیا, ایک آدمی آیا, اس نے سوال کیا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو عبداللہ ابن جعفر فرماتے یہ بانڈیا لے جاؤ, جاؤ تم کو ہڈیا کر دی میں. اب بانڈی کتنی مہنگی ہوتی ہے, کہا یہ بانڈی لے جاؤ. تو بانڈی نے کہا اپنے ماسٹر سے کہ تم نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا, تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا. فرمایا کیسے؟ میں نے تو ہڈیا کر دیا تجھے, اللہ کے راستے میں دے دیا. کہا نہیں, یہ تو غریب آدمی ہے اسی لیے تو تم سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے. اپنا ٹھکانا نہیں تو مجھے کہاں سے کھلائے گا؟ اپنا ہی ٹھکانا نہیں ہے, تم سے مانگنے آیا ہے, بھیک مانگنے کے لیے مجھے دے دیا, چلو کچھ تم مال دے دیتے اس کو, ہے ٹھکانا اس کا نہیں ہے تو کہاں سے کھلائے گا, خود اس کے پاس کھانا نہیں. تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے بھائی ادھر آؤ, میں نے یہ باندی تمہیں ہدیے میں دے دی, اب میں یہی باندی تم سے خریدتا ہوں. کتنے میں؟ فرمایا 100 اشرفی میں. اس زمانے کے پیسے 100 بہت زیادہ ہوتے تھے. اس میں خریدتا ہوں, لاؤ مجھے دو. اور دے دیا. اس کے بعد کہا یہ تمہارے 100 اشرفی. اب اس کے بعد کہتا ہے اب تم مجھ سے 200 میں. کتنے میں؟ 200. یعنی اس نے اس کو کہا یہ بانڈی میں نے خرید لی تم سے, اب میں تمہیں 200 اشرفی دیتا ہوں, تم دوبارہ مجھ سے اس کو خرید لو. کتنے اشرفی دیا؟ 200. اس نے اسی کا پیسہ تھا ماسٹر کے 200 اشرفی, بانڈی کو خرید لیا واپس, کہا یہ 200 بھی لے جا, بانڈی بھی لے جا, اب جب پیسے ختم ہو جائے تو میرے پاس آنا, میں زیادہ دوں گا. تو باندھی جاتے جاتے کہتی ہے کہ میں نے تم پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا, I have put in so much heavy burden on you. اس عبداللہ ابن جعفر کے دل میں جو باتیں تھی اللہ کے حبیب کی, فرمایا اس مال کے سامنے تیری قیمت زیادہ ہے, اس لیے کہ تو انسان میں سے ہے اور انسان کا ویلیو دنیا کے مال سے بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. 200 اشرفی کچھ نہیں ہے, انسان کا ویلیو میں جانتا ہوں. اسی لیے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 خاندان کی پرورش کرتے تھے, 40 خاندان کی, ان کے کپڑے روٹی مکان کے سارا انتظام یہ کرتے تھے, کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا. انتقال کے بعد پتا چلا کہ حضرت اتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے. اسی لیے فرمایا جو ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے. اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں شوہر دے تو بیوی کو پتا نہیں, بیوی دے تو شوہر کو پتا نہیں, بھائی دے تو بہن کو پتا نہیں, اگر چپ چاپ سے دیا ہے تو فرمایا اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس دن سارے لوگ حساب کتاب میں ہوں گے, اور یہ بغیر حساب کتاب کے عرش کے سائے میں بیٹھا ہوا جنت کی نعمت کھاتا ہوگا. اسی لیے یہی عبداللہ ابن جعفر کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا لاسٹ ویک, ہے نا, کہ وہ گرمی کا موسم تھا, درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اس نے دیکھا ایک غلام ہے جو باغ کو لک آفٹر کرتا ہے, باغ کو لک آفٹر کرتا ہے اور بکریاں بھی چراتا ہے, اور باغ کو دیکھتا ہے, نہیں وہ یہ دوسرا واقعہ تھا, یہ باغ کو لک آفٹر کرنے والا. تو حضرت اپنے گرمی تھی تو درخت کے نیچے آرام کرتے کرتے دیکھ رہے ہیں اس غلام کو کہ اس کے پاس 3 روٹی کے ٹکڑے تھے, دوپہر کے وقت اس کا ماسٹر دے دیا یہ تیرا دوپہر کا لنچ ہے, 3 روٹی کے ٹکڑے تھے. اس نے دیکھا ایک کٹا آیا, اس نے ایک روٹی اس کٹے کو ڈال دی, وہ کھا گیا, دوسری روٹی ڈال دی وہ کھا گیا, تیسری روٹی ڈال دی, تینوں کھا گیا. حضرت فرماتے عبداللہ ابن جعفر میں اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا حضرت کیا بات ہے غلام صاحب, تم نے تو 3 روٹی کھلا دی اس کٹے کو, تمہارا ماسٹر کتنا دیتا ہے؟ اس نے کہا 3 روٹی, اب تم کیا کھاؤ گے؟ کہا میں بھوکا رہوں گا کل دوپہر تک. پھر کٹے کو کیوں ڈال دی؟ فرمایا یہ ہمارے علاقے کا کتا نہیں ہے, بہت دور سے آیا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بھوکا ہے اس کو کھلا دوں, اپنے اوپر اس کتے کو ترجیح دے رہے ہیں. سبحان اللہ, اگر ایک انسان کو ترجیح دی ہے, ایک انسان کو کھلایا پلایا تو کتنا بڑا درجہ ہوگا. عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں تمہارا ماسٹر کون ہے؟ کہا فلا فلا. ماسٹر کے پاس گئے, کہا مجھے یہ پورا گارڈن دے دو میں خرید لیتا ہوں اور یہ غلام کو بھی خریدتا ہوں, پہلے واقعے میں بکریاں چرانے والا تھا, اس واقعے میں عبداللہ ابن جعفر ہے. فرمایا میں نے باغ کو بھی خرید لیا اور میں نے غلام کو بھی خرید لیا, خرید کر کے میں نے غلام کو کہا آج سے تو آزاد ہے اور یہ گارڈن تیرا ہے, جاؤ اللہ کے راستے میں کھاؤ پیو اور اللہ کو یاد کرو. ایسے لوگ بھی تھے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں ہے پانی کا, وہ بھی یہودی کا ہے, اتنا میٹھا پانی ہے. تو حضرت عثمان اس کے پاس چلے گئے, کہا بھائی کنواں بیچ دے. کہا نہیں نہیں یہ تو میری آمدنی ہے, دودھ دینے والی گائے ہے تو میری, روزانہ لوگ آتے ہیں پانی بھر جاتے پیسے دے جاتے, یہ تو میری کمائی ہے, میں کیوں دوں آپ کو. کہا ایسا کرو چلو آدھا کنواں تیرا آدھا مجھے بیچ دو, میں پورے کنویں کا پیسہ دیتا ہوں, آدھا کنواں مجھے دے دو آدھا تمہارا, یعنی ایک دن پانی میں بھروں گا ایک دن تم بھر لینا, لیکن میں تم سے گویا کہ پورا کنویں کی قیمت ویلیو جو بھی ہے وہ دے دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھا ہے, آدھا میرا آدھا تیرا, ایک دن تم پانی بھرو ایک دن میرا, ہے تو میرا ہی. کہا ٹھیک ہے خرید لیا. لیکن اللہ والے جو کام کرتے ہیں نا اس میں بھی بہت حکمت ہوتی ہے. آدھا خرید لیا, خریدنے کے بعد پورے کنویں کی قیمت دے دی, بہت زیادہ تو اس زمانے کے حساب سے. حضرت عثمان تو وہ تھے نا, وہ تھے 300 اونٹ سامان کے ساتھ بھر کر میرے نبی کے پاس آئے اور کہا یہ لے لو جاؤ صحابہ کے لیے خرچ کرو. 300 اونٹ سامان سے بھرا ہوا, کہا ما سازو سامان لو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے, 1000 گولڈ کوائن لے کر آئے, 1000, اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا, کہا اس کو بھی خرچ کرو. اللہ کے حبیب نے اپنے جھولی میں ڈالے اور اس کو ہلا رہے ہیں, ممبر پر بیٹھ کر ہلا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, ما درہ ابن عفان ما فعل بهذا, ابن عفان او عثمان ابن عفان آج کے بعد تجھے کوئی جو کچھ چاہے کرتا رہے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, اللہ ہر وقت تجھے نیک عمل کی توفیق دے گا ہر وقت. یہ عثمان تھے نا جنہوں نے خرید لیا کنویں کو, اور اس کے بعد سارے مدینہ والے چاہے یہودی ہو چاہے منافق ہو چاہے صحابہ ہو اعلان کر دیا بھائی آج میری باری ہے پانی بھرنے کی, یعنی آج میرا دن ہے, جس کو چاہے پورے مدینہ میں سے پانی بھرو فری میں, اپنے بھی پڑھائے بھی, جس کو چاہو بھرو. ان کو یقین تھا اللہ پر, ان کو پتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں پانی پلاؤں گا تو اللہ مجھے پلائے گا, گویا میں نے اللہ کو پلا دیا. ان کو پتا تھا میں کھلاؤں گا تو میں نے اللہ کو کھلا دیا, میرا کام ہو گیا. اسی لیے تو حضرت عثمان فرماتے ہیں 100 اونٹ بھر کر غلہ ویٹ رائس کہاں سے بھر کر لائے, شام سے سیریا سے بھر کر لائے. مدینہ میں داخل ہوئے بارڈر پر تو سارے مدینہ کے بڑے بڑے تاجر بزنس مین پہنچ گئے, کہا حضرت ہم تمہیں 100 اونٹ کے برابر یہ جتنے بھی رائس ہے جتنا بھی ویٹ ہے آپ لائے ہیں گیہوں ہے اس کا پیسہ دے دیتے ہمیں بیچ دو. فرمایا نہیں کسی نے مجھے زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے. کہا حضرت ہم تمہیں ڈبل دے دیتے ہیں, تمہارے 100 اونٹ جو ویٹ ہے اس کے بارے میں 200 اونٹ ویٹ کا ہم پیسہ دیتے ہیں. فرمایا کسی نے اس سے بھی زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے, کام ٹرپل ٹائم یعنی 300 اونٹ کے برابر پیسے دیتے ہیں. فرمایا کسی نے اور بھی زیادہ وعدہ کیا ہے. کہا چل ہم 4 گنا دے دیتے ہیں. تو کہا کسی نے اس سے بھی زیادہ دینے کا وعدہ کیا. کہا 5 گنا دے دیتے, 500 اونٹ وہ بھی گیہوں کے بڑے ہوئے سامان کے ہم پیسے دیتے ہیں. فرما نہیں کسی نے اس سے بھی زیادہ دینے کے وعدہ کیا ہے. فرمایا یا عثمان ابن عفان مدینے میں ہم سے بڑھ کر کوئی بزنس مین ہے نہیں اتنا مالدار جو تم سے اس سے زیادہ کا وعدہ کر رہے ہو, ہم ہی ہیں. فرمایا نہیں نہیں اس سے بھی زیادہ کا وعدہ کیا ہے. فرمایا کون ہے وہ بزنس مین؟ فرمایا اللہ ہے. کیا کہا؟ اللہ ہے, میرے اللہ نے مجھے 10 گنا. من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالیہ, تو ایک کرے گا میں 10 گنا دوں گا. کہا قرآن میں وعدہ ہے اللہ کا, اور جن کی اخلاص ہو تو 700 گنا. کیا عثمان بن عفان کا اخلاص نہیں ہوگا؟ جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ میں اکیلا شرم نہیں کرتا، ساتوں آسمان کے فرشتے عثمان سے شرم کرتے ہیں، جن کے بارے میں فرمایا عثمان یا کے بعد دیگرے اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتی تو ہر بیٹی کے انتقال کے بعد تیرے نکاح میں ہر بیٹی میں دے دیتا، جن کے بارے میں عثمان کے بارے میں فرماتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ان کو کتنا فرمایا مجھے تمہارے پاس اگر 10 گنا ہے تو لاؤ، یا 10 سے زیادہ ہے تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، یہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے 10 گنا. بس تم نہیں دے سکتے ہیں تو سن لو، یہ 100 اونٹ بھر کر میں رائی سے لے کر آیا ہوں. کہاں سے آیا ہوں؟ شام سے. یہ 100 اونٹ بھر کر مدینہ میں اعلان کر دو، جن کو جتنا چاہے اس میں سے بھر کر لے جاؤ، فری آف چارج، جو چاہے لے جاؤ. اور ہم تو دعا کرتے اللہ عثمان غنی کا خزانہ دے دے، دعا ایسی تو کرتے نا، عثمان غنی کا خزانہ دے دے، لیکن یہ دعا آدھی ہے، مکمل دعا نہیں ہے. دعا تو یوں کرنی چاہیے، اللہ عثمان غنی کا خزانہ بھی دے اور ساتھ میں عثمان غنی جیسا دل بھی دے دے. ان کے جیسا دل ہوگا نا تو ہی اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، ورنہ کون. دیکھو عثمان بن عفان آدھا کنواں خریدا، پورے مدینہ والے کو کہہ دیا آج میری باری ہے، جس کو جتنا پانی چاہے بھر جا. اب یہودی میرا میرا دیکھ رہا ہے، دوسرے دن کون آئے گا پیسہ لے کر؟ سارے سب نے پانی بھر لیا، اب تیسرے دن پھر ملے گا تو ایک دن بیچ میں پانی وہی استعمال کرتے ہیں، اتنا تو پانی ختم نہیں ہوتا. اب یہودی ایک دن ہوا، دو دن ہوا، چار دن ہوا، حضرت عثمان کی فراست انڈرسٹینڈنگ تو دیکھو. اس یہودی نے کہا یار عجیب کام تم نے کیا، فری میں کر دیا تو سارے ہی بھر کے جائیں گے، مجھے کون پیسہ دینے والا ہے؟ کوئی نہیں دے گا، کون خریدنے والا ہے؟ ایسا کرو پورا ہی خرید لو. کہا ٹھیک ہے، پھر پیسے دیے پورے کنویں کے، پورا کنواں خرید کر کے فرمایا میں اس کنویں کو مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں، جس کو جتنا چاہے پانی پی لو اس میں سے، ہے نا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے اور ان کی ٹریننگ کیے ہوئے صحابہ تھے. میرے نبی کی زبان پر اس حدیث میں کیا فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی، جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، آپ سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا کہ آپ نے اس کے جواب میں نہیں فرمایا ہو، نہیں. جس نے جب کبھی بھی سوال کیا، ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا نا. اسی لیے فرزدق، فرزدق شاعر کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ فرزدق شاعر کا بہت بڑا واقعہ ہے، حسن بصری کے زمانے میں تھی. اپنی بیوی کو دفن کرنے کے لیے قبرستان گئے تو اس زمانے میں ان کی لائن ٹھیک نہیں تھی، واز آؤٹ لائن، مسلیٹ تھی. حسن بصری تو اس زمانے میں بہت مشہور تھے، تقوی میں، ورا میں بہت مشہور. تو حسن بصری نے پوچھا فرزدق کیا حال ہے، قبرستان گئے تھے، کیا حال ہے؟ فرمایا میرے حالت یہ ہے کہ لوگ میری طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں لوگوں میں سب سے بدتر آدمی آج قبرستان میں آیا ہوا ہے، اور تمہاری طرف انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ سب سے بہتر آدمی آج قبرستان میں آیا ہوا ہے. بس یہی میری حالت ہے. کون کہہ رہے؟ فرزدق شاہد کہہ رہے. سبحان اللہ. کہا تم نے اس قبرستان کی تیاری کی فرزدق؟ اس نے کہا ایمان کی حالت میں برا ہو گیا ہوں، داڑھی میری سفید ہو گئی ہے اور ایمان کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. بس اتنی بات کہہ دی. اب دین چلے گئے چلے گئے، فرض شاعر جب اس کی موت کا وقت آیا، اس کو دفن کیا گیا، بہت بڑے اللہ کے ولی نے خواب میں فرض رد کو دیکھا، فرمایا کیا حال ہوا تمہارا قبرستان میں، قبر میں؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے پوچھا کہ فرض رد کیا لے کر آئے ہو؟ کہا بھائی ایمان. یہی کہا ایسا کرو، تم نے جو بات قبرستان میں حسن بصری کے سامنے کہی تھی آج میرے سامنے ریپیٹ کرو. حسن بصری کے سامنے تم نے جو بات کہی تھی آج میرے سامنے اس کو ریپیٹ کرو, کتنی اللہ کو پسند آئی ہوگی. معلوم ہوتا ہے کبھی کوئی سینٹنس ایسا نکل جائے اللہ کو بہت محبوب ہو جاتا ہے. فرمایا میں نے ایسا کہا تھا حسن بصری سے, انہوں نے مجھے پوچھا کیا قبر کی تیاری کی ہے, تو میں نے کہا ایمان کی حالت میں بوڑھا ہو گیا, میری داڑھی سفید ہو گئی, اللہ سے امید کرتا ہوں. فرمایا جاؤ اسی بات پر تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں. فرزند شاعر نے کہا اگر تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ ہوتا تو آپ لا نہ کہتے, یعنی آپ کی زبان سے کبھی لا نکلا ہی نہیں. یہ فرزند شاعر کا جملہ ہے. اس کے مقابلے میں ایسا بھی واقعہ ملتا ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا اور آپ نے مرحمت نہیں فرمایا, کہ اس وقت دینا مناسب نہیں تھا, جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے اذا سئل فارادا ان يفعل قال نعم واذا لم يريد ان يفعل فسكت. سائل کے بارے میں جب آپ فرماتے تھے تو آپ دے دیتے تھے, اور جب ارادہ نہیں ہوتا تو آپ نہ کہتے, خاموش رہتے تھے. اسی لیے عجیب بات, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بڑی عورت تھی جس نے چادر بنائی, بونی, بہت خوبصورت چادر, اور لے کر آئی کہ حضرت میں نے آپ کے لیے اسپیشل بنائی ہے. آپ نے اس کو لنگی کی جگہ پہن کر کے مسجد میں تشریف لائے, پہن لی اور گھر مسجد میں آ گئے. اتنی اچھی چادر تھی اس کی سائٹ پر, اس کو گویا کے کلڑی شکل میں اس کو بنا ہوا تھا. عبد الرحمان بن عوف فرماتے اللہ کے رسول بہت اچھی چادر ہے, اب مجھے دے دو, آپ مجھے دے دو. فرمایا ٹھہرو. گھر میں تشریف لے گئے, ادھر صحابہ کوس رہے ہیں, ایک بار اچھی چادر ملی نبی کو وہ بھی تم نے مانگ لی, ہے نا, شرم نہیں آتی تمہیں, ایسا کام کرتے ہو تم. اللہ کے حبیب کو ایک بار کسی نے بنا کر دی ہے, انہوں نے پہنی ہے, ہمیں بھی اچھی لگی, لیکن اسی کو آپ نے مانگ لیا, پہننے دیتے آپ کو. فرمایا میں نے اس کو اپنے کفن کے لیے مانگی ہے. کیا فرمایا؟ اپنے کفن کے لیے مانگی ہے. اور ایسا ہی ہوا, باہر آئے دوسری چادر پہن کر, وہ چادر لے کر آئے, فرمایا عبد الرحمن لے لو. جب آپ کا انتقال ہوا عبد الرحمن بن عوف کا, تو اسی چادر میں آپ کو لپٹا گیا تھا, اور اسی چادر, تو وہی صحابی کہہ رہے تھے کاش کے یہ میری حالت ہوتی کہ میرے بدن پر آپ کی چادر ہوتی اور آپ مجھے دفن کرتے, جیسے عبد الرحمن کے بدن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنی ہوئی چادر ہے اور اپنے ہاتھ سے عبد الرحمن کو دفن کر رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا, کبھی کسی کو. ایک صحابی فرماتے ہیں میرے والد صاحب دیہات کے رہنے والے ہیں, بہت کچھ بولتے ہیں آپ کے لیے اللہ کے حبیب, آپ نے مال غنیمت میں سے ان کو کچھ دیا نہیں نا. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ لے کر آؤ ابو کو. ان کے والد کو لے کر آئے تو اللہ کے حبیب بیٹھے اپنے گھر میں, تو ان کے والد باہر کچھ بول رہے ہیں, اللہ کے حبیب سن رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے ایک چادر اتنی اچھی طرح اس کو بند کر کے کر کے آگے تشریف لائے. فرمایا صحابی سے اے عبد الرحمن سنو ادھر آؤ, یہ میں نے خاص تمہارے لیے اپنے گھر میں چھپا کر رکھی تھی, میں نے دوسرے صحابہ کو نہیں دی, خاص تمہارے لیے لے لو, اس کو لے لو. وہ صحابی فرماتے آپ کے اس انداز پر, آپ کے بولنے پر, آپ کے دینے پر میرے دل میں ایسی چوٹ لگی کہ زندگی بھر میں نے آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا, میرے دل میں آپ کی محبت اور بڑھ گئی. یہ انداز تھا اللہ کے حبیب کا, عجیب عجیب انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مدد فرماتے تھے. تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں سخی کے لیے فرشتوں کی دعا ہے اور بخیل کے لیے بد دعا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بخاری شریف مسلم شریف میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوسری حدیث سن لو آپ لوگ بخاری مسلم شریف کی, ما من یوم یسبح العباد فیہ, میں حدیث اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں گویا آپ کو حدیث کا درس دے رہا ہوں, حدیث کا ترجمہ بھی سمجھا رہا ہوں اور حدیث کو بھی سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو درس حدیث کا ثواب ملے. ایک طالب علم جو حدیث کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے اس کو جو ثواب ملتا ہے اللہ کے نبی کی باتوں کو سیکھنے پر, نضر اللہ امرا سمع مقالتی, اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, ڈپریشن سے، برائیوں سے، جو میری بات کو سنتے ہیں، واہ ارادے پھیلاتے ہیں. میں آپ کو حدیث کا، حدیث میں عربی میں بھی پڑھتا ہوں تاکہ آپ حدیث کو سن لیں، حدیث سننے کا ثواب بھی ملے، حدیث کو سمجھنے کا ثواب بھی ملے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ بندہ اپنے گھر میں یا جہاں کہیں بھی ہو مارننگ اور صبح کرتا ہے، الا ملکان ینزلان، اللہ دو فرشتے دنیا میں بھیجتا ہے، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. نزل ینزلان کے معنی یہاں آسمان سے دنیا میں آتے ہیں. یہ میرے نبی کا سچ فرمان ہے. کہاں آتے ہیں، کون سی جگہ آتے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دو فرشتے آسمان سے آتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کا بدلہ ضرور دے. جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ما انفقتم من شیء فہو یخلف. دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے، جو مال میں سے خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے مال کو کیا کر دے، ہلاک کر دے. جیسے میں نے گزشتہ روایت میں، گزشتہ ویک میں آپ سے حدیث بخاری شریف کی سنائی تھی نا، کہ اپنے مال، وارثوں کے مال سے تم محبت کرتے ہو. دوسری جگہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جب قبرستان جاتے ہیں تو تین چیز، یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں میت کا فالو کرتی ہے، ایک اس کا مال، اور ایک اس کی رشتے دار اور اولاد، تیسرا اس کے اعمال ہے، یہ تین چیز ہے. اب مال میں کیا کیا جاتا ہے، آپ تو ہر وقت قبرستان جاتے ہیں، کیا دکان پیچھے آتی ہے؟ کبھی دیکھا کہ کوئی جنازہ جا رہا اس کے پیچھے اس کی دکان جا رہی ہے، یا اس کے پیچھے اس کی فیکٹری جا رہی ہے، یا پاؤنڈ جہاں کہیں رکھے بینک میں جا کر، وہ پاؤنڈ کہتے ہیں بینک والے، ٹھہرو ٹھہرو ابھی میں اپنے ماسٹر کو دفن کر کے آتا ہوں، واپس بینک میں آ جاؤں گا. کبھی سنا ایسا؟ کبھی کوئی مال گیا، کیا جاتا ہے، وہی ایک چھوٹا سا کھودنے کا، یا پھر کچھ اتارنے کے رسی، یا وہ بھی آج تو نہیں لے جاتے، وہ بھی ماشاء اللہ قبرستان میں سب کچھ ہوتا ہے، سب بندوبست وہیں پر ہو جاتا ہے نا، وہ گورا سب کے پاس، اس کے پاس سب کچھ ہے نا، لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ کوئی مال جاتا ہی نہیں ہے، کچھ بہت کچھ جاتا، کچھ کچھ لٹل بچ جاتا ہو، یا اوپر کی چادر جاتی ہو واپس لے آتے ہیں، عورت کو دفن کر کے اوپر ایک چادر لے جاتے ہیں، جو بھی ہو خیر، وہاں سارا مال تو جاتا نہیں. اب پہلے زمانے میں ہمارے یہاں اس زمانے کے حساب سے ہے کہ لوگ کھودنے کے لیے ساری چیزیں لے کر جاتے تھے، اور وہ جنازہ اٹھا کر جاتے تھے، پھر جنازہ واپس لے آتے تھے، اس کے اندر کی چادر، اوپر کی چادر، اور اس پر وہ چادر دوسری، سب لے کر جاتے تھے، واپس یہ پورا جنازہ لے کر گھر پر آ جاتے تھے، پھر دوسرا جنازہ جاتا تھا. اس طریقے سے، اس اعتبار سے حدیث سمجھی جائے. اور نمبر دو پر اولاد، یتبع المیت ثلاث، جی تیسری چیز کیا ہے، دوسری چیز اولاد ہے. کبھی دیکھا آپ نے باپ اور ماں کو قبر میں دفن کیا ہو اور بیٹا ساتھ میں سو گیا ہو، کہ ابو وہ میری امی، 5 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ میری امی کو سلایا ہے، وہ دیکھتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں درد ہے، لیکن وہ نہیں سنے گا کہ میں بھی جا کر سو جاؤں، کبھی سمجھے گا وہ؟ اس لیے کہ یہاں تو مٹی کے نیچے کون جائے گا، ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے، چاہے وہ 4-5 سال کا بچہ ہو، بڑے کو تو چھوڑو، ہر ایک کو پیار اپنی جان. تو قبر میں نہ اولاد کہے گی کہ امی تم سو رہی، میں بھی سو جاؤں تمہارے ساتھ، شوہر تو آتا ہی نہیں، وہ تو انتظار میں کب جائے کہ میں دوسری لے آؤں، سمجھ میں آتی ہے بات، وہ تو کبھی نہیں جاتا. اور ویسے بھی مسئلہ یہی ہے جی، بیوی کے انتقال کے بعد یہ تو ابھی قبر میں اترتا بھی نہیں، مسئلہ تو فقہ کا یہی ہے، اس کو نہیں جانا ہے، اس لیے کہ اب تو یہ غیر محرم کی طرح ہو گئی، اس کو نہیں ہے، مان اللہ اسی وقت سے ختم ہو گیا، وہ تو اتر بھی نہیں سکتا ہے، تو وہ کہاں سونے جائے گا، ہے نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کچھ تمہیں ایک اللہ کے حبیب کی بات سمجھا رہا ہوں، اللہ کے حبیب نے چھوٹی بات کہی لیکن اس کے میننگ کیا کیا ہے. فرمایا کوئی نہیں آئے گا، خالہ نانا دادا دادی کوئی نہیں آئے گا، سب کہیں گے جاؤ جاؤ. ارے 3 دن سے زیادہ اگر جنازہ گھر میں ہوگا تو بھی بچے ڈریں گے کہ کہیں لاش پھٹ نہیں جاوے، کہیں بدبو نہیں آئے، ڈر نہیں لگے، ہے نا، ڈرتے رہتے ہیں نا، اس کو جلدی لے جاؤ. तो वो भी जाते हैं कब्रिस्तान तक दफन करके आ जाते हैं, दफन भी करते, इधर भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी, आगे भी पीछे भी, और ऊपर से तो लकड़े रखकर उस पर इतनी मिट्टी रख देते हैं, नहीं तो आखिर में तो वो दिगर्त होता ही है, उससे भर भर कर डालते हैं कि कहीं निकल कर वापस नहीं आ जाए, वारिसों का माल न ले ले। सुनना ही बात, कुछ हदीस मैंने आपके सामने बयान की थी ना, वापस नहीं आ जाए, निकलते निकलते कब्रिस्तान को भी लॉक कर देते हैं कि कहीं डोर कर नहीं आ जाए। सब कुछ बने है, सब कुछ बने। कभी देखा कोई कब्रिस्तान से उठकर आया? कोई नहीं आया। अब इसी से तो अंदाजा करो, कभी कोई माल आया, कभी कोई औलाद आई, कभी कोई प्यारा अपना महबूब साथ में आया, कोई नहीं आएगा। तीसरी बात मेरा हबीब कहता है, तेरी कब्र में एक चीज आएगी, वो कौन सी है? फरमाया कि वो तुम्हारे आमाल है। अच्छे आमाल भी साथ होंगे, बुरे आमाल भी। ये तो घर से ही शुरू हो जाते कि चलो अब हम तुम्हारे साथ हैं, कोई नहीं जो तुम्हारा साथ देने वाले हो सिवाय आमाल के। अच्छे होंगे तो अच्छा फैसला, बुरे होंगे तो बुरा फैसला है। जाहिरी बात है कि अगर हमने, अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया उस हदीस में, कि तुम अपने माल से मोहब्बत करो, तुम्हारा माल वो है जो तुमने पहले भेज दिया है बैंक ऑफ हियर आफ्टर में, बैंक में, आखिरत की बैंक में इन्वेस्ट किया है ना। वमा तुकद्दिमु लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, वहां पर जाओगे, वहां अपना कार्ड लेकर जाओगे है ना, और मशीन से विड्रॉ करोगे, जितने 1000 चाहिए इतने मिल जाएंगे वहां, तो अल्लाह के सामने हमने भेज दी है। फरमा उससे मोहब्बत करो, जब ये उससे मोहब्बत करता है तो उसको मौत से डर नहीं लगता, कब्र में जाने से डरता नहीं है। तो फरमाया ऐसे लोगों के बारे में जो नेक आमाल लेकर जाते हैं, दूसरों की भलाइयां सोच कर जाते हैं, उनको तो अल्लाह मिल गया है। फरमाया जब तुम खिलाओगे तो गया तुमने अल्लाह को खिलाया, पिलाया तो तुमने अल्लाह को पिलाया, बीमार कुर्सी की मेडिसिन का इंतजार किया, उनकी इंतजाम किया दवाई का, तो तुमने गोया अल्लाह के लिए इंतजाम किया, अल्लाह को पा लिया। अब जाहिरी बात है कब्र में जाएगा, अल्लाह उसके साथ है, हर जगह उसके साथ है, उसके आमाल उसके साथ है। फिर ये बद्दुआ ये किन लोगों के लिए है? फरमाया जो अपने माल को गिन 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 कर, और बाजू तो रोजाना गिनते हैं है ना, स्टेटमेंट देखते हैं ना आज बैंक में, जरा अभी तो नया नई सूरत है, फोन में स्टेटमेंट आ जाता है ना जी, अभी तो बाकलिस का तो फोन में ही आ जाता है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं, उसी में देख लेते हैं आज कितने आए कितने गए, हाउ मच केम टुडे है ना, कितने आए और कितने गए, और खास करके माशाल्लाह जिनको क्या है रिटायरमेंट लोगों को मिलता है ना, तो वो तो ज्यादा देखते हैं कि भाई इतने हो गए, अभी 500 हो गए, कल 600 हो गए, 800 हो गए, आगे क्या करना है। फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आगे देखो, आगे फरमा रहे, फरमाया अनफिक इब्न आदम युनफकु अलैक, अल्लाह के हबीब ने हजरत फातिमा से कहा, फरमाया अबू हुर्रा की हदीस है, फरमाया एक जगह पर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए आदम के बच्चे खर्च कर तो अल्लाह खर्च करेगा। आगे फरमाया तू गिन कर रखेगा, ओ फातिमा तू गिन गिन कर रखेगी तो अल्लाह भी तेरे लिए गिनेगा। सुनना ही बात, हाँ तूने 10 दिया है तो मैं भी 10 ही दूंगा, गिन गिन कर रखना नहीं है। दिल को खोल कर आदमी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो फिर जाहिरी बात है कि जिनको तुम पहचानो ना पहचानो, अपने हो या गरीब हो, तुमने उनकी मदद की है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर तुम्हारी कसरत से मदद करेंगे। किसी को महरूम न करो, हर एक की मदद की जाए, हर की मदद की जाए, अल्लाह ताला उस पर क्या और क्या देता है। अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत कभी किसी को महरूम नहीं किया, कभी किसी को। हदीस में फरमाया दूसरी हदीस, अन अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये हदीस तो आपको समझ में आ गई। इस हदीस में, इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने कंजुल उम्माल की एक रिवायत नकल की है, आसमान से दो फरिश्ते नाजिल होते हैं जिनके मुतालिक सिर्फ यही काम है और कोई काम नहीं उनका, उन फरिश्तों को अल्लाह ने इसी काम के लिए मुतय्यन किया है, दूसरा उनका कोई काम नहीं है। कि या अल्लाह खर्च करने वाले को बदल मालूम होता है, वो पूरा दिन दुआ करते रहते हैं और पूरा दिन बद दुआ करते रहते हैं, खर्च करने वाले को दे उसका बदला اور روک کر رکھنے والے کو ہلاک کر دے. اوپر والی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے صبح اور شام فرشتے آتے ہیں. کنز العمال کی روایت میں پورے دین آتے ہیں. علماء نے اس کے دو حدیث کے درمیان میں تطبیق دے دی کہ صبح اور شام کیوں یا پھر پورا دین کیوں, یہ دعا فرشتے ہر وقت کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر صبح میں اور شام میں کرتے ہیں. زیادہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے, فرشتوں کے اترنے کا ٹائم ہے فجر کے وقت اور عصر کے وقت, تو تاکہ فرشتے بھی سن کر جائیں کس نے دیا کس نے نہیں دیا. مال کی بربادی کی بد دعا فرشتہ کرے گا تو اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے, اس سے بدتر کیا ہے. روزانہ فرشتے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, آپ کہیں گے یار مولوی صاحب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اور اس کی شرح میں کنز العمال سے امام مسلم نے اور فتح الباری میں ابن حجر نے نقل کی ہے. بہت عجیب فرمایا کہ بربادی کبھی اس کے مال کی بربادی ہوتی ہے جس کو اس نے جمع کیا ہوا ہے, یا کبھی صاحب مال کی بربادی ہے اس آدمی کی بربادی ہے کہ اس کی موت کبھی نہ آئے ایمان پر, کبھی نیک اعمال کے ضائع ہونے کی بربادی ہے. مال نہ خرچ کرنے پر اس کے نیک اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں اور یہ اس کی آخرت میں ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ فتح الباری میں ابن حجر نے تینوں تشریح فرمائی ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بربادی کا لفظ فرشتوں کا بالکل ایک ہی لفظ ہے, اس میں بہت سارے میننگ ہو سکتے ہیں. علامہ نووی فرماتے ہیں مراد اس سے پسندیدہ اعمال میں خرچ کرنا, اپنی بیوی پر خرچ کرو, اپنے بچوں پر خرچ کرو, مہمانوں پر خرچ کرو, علماء پر خرچ کرو, نیک اور صالحین پر خرچ کرو, یتیموں پر خرچ کرو, اسی طرح بیواؤں پر خرچ کرو, اور اسی طرح ایسے بوڑھے لوگ جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ان پر خرچ کرو, یا جو گھر سے بے گھر ہو گئے ان پر خرچ کرو, یا اسی طرح بے قصور جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان پر خرچ کرو. یتیم و اسیرا, قرآن میں اسیر کا لفظ بھی ہے, جیلر کے لوگوں کے لیے بھی خرچ کرو, مہمانوں پر یا دوسری عبادتوں کے ادا کرنے پر خرچ کرو کہ فلاں جگہ مسجد کی ضرورت ہے, فلاں جگہ مدرسے کی ضرورت ہے, فلاں جگہ بچے ہیں لیکن ان کے پاس قرآن نہیں ہے, فلاں جگہ یتیم بچے ہیں پڑھنے آئے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. میں نے آپ کو سنایا تھا کہ آج سے کچھ سال پہلے احمد آباد میں ہندو مسلمان کی لڑائی ہوئی تھی اور ماں باپ کو جلا دیا گیا تھا, تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کے چچاؤں نے مندر میں ٹیمپل میں بیچ دیا تھا, مسلمان بچیوں کو. علماء کو اللہ جزائے خیر دے, ان بچیوں کو خرید کر لاتے تھے اور ان کو مدرسے میں رکھتے تھے, ان کو پڑھاتے تھے. جن کے کم کرنے والی بھی رکھی جاتی, جن کو نہلانے والی بھی رکھی جاتی, جن کو کپڑے بدلانے والی بھی رکھی جاتی تھی, ایسا مدرسہ بھی ہے, ایسے ایسے مدارس بھی ہیں جہاں ایسے یتیموں کو پالا جاتا ہے جن کا کوئی نہیں ہوتا. وہ تو انہیں کو اپنا ماں باپ سمجھتے ہیں جو نہلانے والے کھلانے والے, ان کے منہ میں لک میں وہ چار سال کی بچی تین سال کی کیا سمجھے گی, باپ کون ماں کہاں گئی, ہے نا, ایسا ہے. اس لیے وہی بات پھر کہ وارثوں کے مال سے ہماری محبت ہے, ہے نا. پتا ہے کسی کو موت کب آئے گی, پتا ہے کسی کو, کسی کو پتا نہیں ہے میری موت رات میں آ گئی, یہ مال کس کا ہو گیا, ابھی تو وارثوں کا ہو گیا نا, میرا تو نہیں ہوا. ہاں اگر مجھے پتا ہو کہ انشاءاللہ میری موت آئے گی, میرا ابھی کب 80 years old, ابھی میری 40 سال کی عمر ہے, میں 80 years کا ہو جاؤں تو 40 سال اور جیوں گا, تو پھر تھوڑا مال اور بٹوروں اور جمع کروں کیونکہ مجھے 40 سال کھانا پینا ہے. لیکن پتا ہی اللہ پاک نے کسی کو نہیں دیا ہے. ارے پتا چل جائے تو بھی پریشانی کہ کل میری موت آنے والی صبح 10 بجے, تو بھی پریشانی, کھانا پینا. ارے بھائی خالی کینسر کا پتا چلتا ہے تو مہینے مہینے نہیں کھاتا ہے, سو جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اگر موت کا پتا چل جائے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے, اللہ کا کسی کو پتا نہیں ہے. جب پتا نہیں ہے تو یہ مال تیرے پاس ہے نا, تیری موجودگی میں یہ سارا مال ہے نا, جس کو میں گن گن کر رکھتا ہوں, کبھی بستر کے نیچے, کبھی بستر کے اوپر, کبھی سر کے اوپر, کبھی سر کے نیچے یعنی پیڑ کے نیچے, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی یہاں کبھی وہاں, ہے نا, بات میری سمجھ میں آ رہی ہے, کبھی یہاں کبھی وہاں. میرے نبی نے کہا یہ تو تیرا نہیں ہے, تیرے وارثوں کا. ہاں وارثوں کے لیے تیاری کر, ایسا کون ہوگا اپنی تیاری نہیں کرتا وارثوں کے لیے تیاری کرتا, ایسا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے, اپنی تیاری نہیں کرتا, اپنی تیاری نہیں کرتا. میں نے ابھی شروع میں آپ کو سنایا قول ابن کس کا, حضرت حسن بصری کا, بحقی کی روایت ہے, فرمایا جنت میں نیک لوگ زیادہ نماز اور زیادہ نفلی روزے نفلی نماز کی وجہ سے نہیں جائیں گے, دو صفت کی وجہ سے جائیں گے. ایک تو بحقی میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کون سی بات, دل صاف ہو. نمبر دو صفت ہے سخاوت ہو, جس کے اندر میں سخاوت کی صفت ہو, دیتا رہے. اللہ نے کہا ہے اور اس کو بھروسہ ہے اللہ پر کہ میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اس کے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. ایسا آدمی ہو, عجیب بات اللہ فرماتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بات بیان فرمائی عجیب, کیا فرماتے ہیں, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, والی آیت کے تحت میں یہ مشکات شریف کی شرح جو ہے مظاہر حق, اس میں اس کی تشریح لکھی ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو خدا تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. آدمی جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے جس کے لیے, جس اچھی نیت سے, کھلانا پلانا, کسی کا گھر بنانا, کسی کے لیے جو بھی جس نیت سے ہو خرچ کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, تو ایک طرف دنیا میں بھی اللہ جل شانہ اس کو بدلا دے دے گا اور دوسری طرف قیامت کے دن بھی اس کا بدلا دیا جائے گا. اس صورت میں مطلب یہ ہوا, اے اولاد آدم کی اولاد, تم دنیا کے فانی مال کو فنا ہونے والے مال کو میرے راستے میں خرچ کرو تاکہ میں آخرت میں ہمیشہ رہنے والی نعمت سے تمہیں نواز دوں گا. یہی مطلب ہے مشکات کی شرح, اس کو نقل فرمایا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ای الاسلام خیر, کیا سوال کرے, کون سا عمل بہتر ہے. دیکھو میں پوچھتا ہوں کوئی اچھا عمل بتا دو نا, کہتے ہیں نا اچھا وظیفہ بتا دو, اچھا عمل کون سا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تطعم الطعام, کھانا کھلانا. کیا کہہ رہے ہیں, میں سب کا کھاؤں میرا کوئی کھاوے تو میں مر جاؤں, ایسا نہیں. تطعم الطعام, مجھ کو قیاس نہیں کرنا کہ بول سب کھانے کا کچھ چاہتے اس لیے کہتے رہتے ہیں. نہیں, اللہ کے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں, واللہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں, یہ تو صحابہ سے ہوتی ہوئی آج تک آئی. فرمایا تطعم الطعام, یہ بھی بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے, کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, نیک اور صالحین کو کھانا کھلاؤ. اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا, تیرے دسترخوان پر اللہ کھانا کھا لے تو کیا دعا دی جاتی ہے, اللہ تیرے دسترخوان کو نیک لوگوں کا دسترخوان بنائے. نیکوں کو کھلانے سے گھر میں بہت برکتیں ہوتی ہیں, یہ اللہ کے حبیب فرما رہے تھے. فرمایا کون سا عمل بہتر ہے, فرمایا تطعم الطعام, کھانا کھلاؤ. نمبر دو, وتقرأ السلام, خوب سلام کرو لوگوں سے, السلام علیکم السلام علیکم, علی من عرفت ومن لم تعرف, چاہے تو اس کو پہچانے چاہے نہ پہچانے, چاہے وہ تمہارا دوستار ہو دوست ہو چاہے نہ ہو, چاہے تمہیں پہچاننے والا ہو نہ ہو, السلام علیکم حاجی صاحب کہہ دو, السلام علیکم ہے نا, او مائی بھائی السلام علیکم بھائی, سلام کر دو. فرمایا دو کام کرو گے تو دوسری روایت میں ہے, تدخل الجنت بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ ایک صحابی کا ہوتا ہے, سوال ایک صحابی کا ہوتا ہے کہ کون سا عمل بہتر ہے, مگر جواب آپ کی طرف سے مختلف ہے. انہوں نے بھی سوال کیا کون سا عمل بہتر ہے, تو افضل عمل تو ایک ہی ہونا چاہیے, کیا بات ہے, کبھی اللہ کے حبیب نے یہ عمل بتلایا کبھی وہ عمل بتلایا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سائل کی حالتوں کے اعتبار سے اللہ کے حبیب مختلف جواب دیتے رہے, یا زمانے کے اعتبار سے, شروع اسلام کا زمانہ, درمیان کا زمانہ, مکہ مکرمہ کی زندگی, مدینہ, تو الگ الگ زمانے کے حساب سے اللہ کے حبیب نے اس طریقے سے جنگ کا زمانہ, فقر کا زمانہ, ڈراؤٹ کا زمانہ, اس اعتبار سے افضل عمل کون سا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا. تو صحابہ نے اس پر اس قدر عمل کیا
कि उनको खाने की जरूरत थी, फिर भी अपने बाल बच्चों को इधर उधर करके मेहमान को खाना खिलाया कि अल्लाह को इतना पसंद आया कि कुरान में आयत उतार दी, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अपनी बीवी को कहा मैं जब खाने के लिए बैठूं बच्चों को सुला दे, भूखे सुला दे, मैं लुकमा उठाऊंगा खाली खाली, तू ये दिया बत्ती को क्या कर लेना, बुझा देना, ताकि उन मेहमान को पता चले मैं भी खाना खा रहा हूं। हालांकि वो खाली प्लेट में हाथ ले जाते, मुंह में ले जाते खाना नहीं खाते, ताकि मेहमान आराम से खाए। सुबह होती अल्लाह के हबीब पर आयत करीमा उतरती है, तुम्हारे सहाबा तो ऐसे हैं, सबकी तकलीफ है अपनी तकलीफ, सबकी तकलीफ है अपनी तकलीफ, हर बदन अपना बदन हो जैसा। शायद बड़ी अच्छी बात कही है कि उसकी तकलीफ भी मेरी तकलीफ, वो भूखा है तो गोया मैं भूखा हूं, वो प्यासा है तो गोया मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, गोया उसका बदन मेरा बदन है। ये बात है अल मुस्लिम कजसरी वाहिद। इसीलिए चलो टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, इंशाल्लाह इस पर चलो और भी बाकी अहादीस है, इस बात को हम पूरा ही कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं नेक्स्ट वेनसडे नहीं हूं, उसके बाद की वेनसडे, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी हियर नेक्स्ट वेनसडे इंशाल्लाह। आने वाली बुध को मैं यहां पर नहीं हूं, लेकिन आपने अभी मुझे याद नहीं दिला, अच्छा मुझे याद आ गया कि कौन सा बयान करना है। खैर तो याद रखो इंशाल्लाह इसी इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर क्या मिलता है, इस पर इंशाल्लाह और ज्यादा बयान करेंगे एक हफ्ते के बाद, यानी नेक्स्ट वीक के बाद आने वाली वेनसडे को इंशाल्लाह। ओनली फॉर नेक्स्ट वेनसडे मैं प्रेजेंट नहीं हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद आने वाली को इंशाल्लाह फिर बयान होगा। और हमारे ये इकबाल भाई और उनकी वाइफ इंशाल्लाह औरतों में मैसेज इनकी वाइफ आप लोगों को पहुँचा देगी, रिमाइंड करेगी कि आज प्रोग्राम नहीं है इंशाअल्लाह। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हमारे देने को रतियात को कबूल फरमाए, दूर दूर से हदीस पढ़ने के लिए आए हुए हैं अल्लाह सब का आना मकबूल फरमाए। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम तस्लीमा या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमा, अल्लाह हमें सालिहीन में से बना दे, अल्लाह रियादुस सालिहीन हम सब पढ़ने के लिए आए हुए हैं, ऐ अल्लाह हम सब को भी ऐ अल्लाह सालिहीन में से बना दे, सालिहीन और तेरे नेक बंदों में से बना दे, तेरे नेक बंदों में से बना दे। ऐ अल्लाह इसमें जितनी बातें बयान की गई है जिसकी वजह से उस किताब का नाम ही रियाजुस सालिहीन है, नेक लोगों का गार्डन्स, ऐ अल्लाह हम सब को भी इस हदीस को सुन सुन कर इससे अच्छे अच्छे फ्रूट और फ्लावर को चुन चुन कर अपनी जिंदगियों में उतारने के में तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह के रास्ते में जो कुछ खर्च किया जाता है ऐ अल्लाह उसको तो मकबूल फरमा, मबरूर फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के लिए मगफिरत का जरिया बना, ऐ अल्लाह नजात का जरिया बना, जहाँ जिस लाइन से जो खर्च करते अल्लाह सबको कबूल फरमा। ऐ अल्लाह एक न एक दिन हम तेरे पास आने वाले हैं, यकीनन हमारे साथ कोई नहीं आएगा, यही अच्छे आमाल साथ में आने वाले हैं। अल्लाह हमें अच्छे आमाल करने वालों में से बना दे, बुरे आमाल से बचने वालों में से बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, औलादों को दीनदार बना दे। अल्लाह इस हदीस की बरकत से, तेरे नबी की प्यारी प्यारी बातों की बरकत से और रबीउल अव्वल के महीने की बरकत से ऐ अल्लाह हमारी औलादों को आंखों की ठंडक बना दे, ऐ अल्लाह फरमाबरदार बना दे, उनके दिलों में दीन का शौक पैदा फरमा, कुरान तिलावत का शौक पैदा फरमा, नमाजों का शौक पैदा फरमा, अच्छे अच्छे काम करने का शौक पैदा फरमा। ऐ अल्लाह बुराइयों से इनकी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह बुराइयों से इनकी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह उनके गलत कामों से इनकी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह उनको नेक लोगों के नक्श कदम पर चला दे, हमारी बेटियों को ऐ अल्लाह सही समझ नसीब फरमा, नमाजों में खुशू नसीब फरमा, हमारी बेटियों को ऐ अल्लाह कुरान पढ़ने की और तिलावत की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह नमाजों के बाद तस्बीहात की तौफीक नसीब फरमा, हम सबको तौबा हर वक्त करने की तौफीक नसीब फरमा, हाथ उठाकर दुआ मांगने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जिनकी औलाद बेजोर है उन्हें सालिहीन जोड़े नसीब फरमा, नेक और सालिहीन जोड़े नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ऐसे जोड़े नसीब फरमा जिनकी औलाद
تیرے دین کے اے اللہ پرچم لہرانے والی ہو، تیرے نبی کے دین کو پھیلانے والی ہو، ایسی اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو چور والے ہیں سب کے گھروں میں محبت نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، شوہر کو بیوی کی رائٹس اور بیوی کو شوہر کی رائٹس انڈرسٹینڈنگ کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کی خدمت اور پیار اور محبت نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ پیار نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں نبی کا پیار نصیب فرما، نبی کی محبتیں نصیب فرما، نبی کی سنتوں کا پیار نصیب فرما، اس پر چلنے کا شوق پیدا فرما، قرآن تلاوت کا شوق پیدا فرما، جذبہ پیدا فرما، ہر نیک عمل کا جذبہ پیدا فرما، ایک دوسرے کی برائی سے، بدگمانی سے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے، ایک دوسروں کی بے عزتی کرنے سے، ذلتی کرنے سے اللہ ہماری اہل اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہمیں حسن سلوک نصیب فرما، حسن زن نصیب فرما، برائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پورے بدن کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے، کرم سے، رحم سے، نبی علیہ السلام کے طفیل عطا فرما. ہمارے اس درس حدیث کو قبول فرما، اس میں آنے والی سارے بھائی اور آنے والی ساری محترمہ مائیں اور بہنیں سب کو قبول فرما. جو ثواب طلبہ کو دیا جاتا ہے وہ ثواب ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شروع سے پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم. الحمدللہ.